पारा नंबर 11, टॉपिक है तौबा। तज़किए नफ्स में तौबा बहुत अहम है। तौबा की शराइत क्या हैं, तौबा के रास्ते की रुकावटें क्या हैं, हम पारा नंबर 11 की रोशनी में देखेंगे और हम इसमें से इंशाल्लाह अपने लिए अमल के नुक्ते लेंगे कि जब आपकी मेरी ज़िंदगी में कोई खैर का वक्त आता है, जब आप और मैं अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला ले आते हैं कि जिसको आपने मैंने अपने हिसाब से चेक करना होता है, तो उस वक्त फिर अल्लाह सुभान ताला हमारे लिए उसको आसान कैसे करता है। पूरे पारे के हाइलाइट्स हैं नेकियों के मामले में। मसलन 94 है, जब इंसान से कोई नेकी का मौका छिन जाए तो उज़र बहाने तराशने की बजाय अगली नेकी का मौका तलाश करें। फिर मुहासबे के नुक्ते इसमें से लेने हैं। क्या मैं नेकी का मौका गुजर जाने के बाद बहाने ढूंढती हूँ या किसी नई नेकी की तलाश में निकल पड़ती हूँ। फिर इसी तरह याद रखने की कुछ बातें हैं। आयत 100 में हम देखेंगे कि नेकी के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। अल्लाह ने जिसको जिस जगह पर रखा है इसका वैसा ही हिसाब होगा। कुछ लोग नेकी का मौका पाते ही भाग पड़ते हैं, इसके बरस कुछ लोग हीले बहाने ढूंढते हैं। एक जुमला लिख लें अपने पास, कुछ लोग नेकी की तरफ भागते हैं और कुछ लोग नेकी से भागते हैं। हमें ना करनी पड़ जाए, हाय हमारे ऊपर ना कोई बोझ आ जाए। हमने अपना मुहासबा करना है। जब कोई नेकी का मौका आता है तो फौरन अमल शुरू करती हूँ या फिर इंतज़ार में रहती हूँ? किस बात का इंतज़ार, कोई दूसरा ही कर ले। ख़ास बातें आएंगी इस बारे में, इसको देख लेते हैं। इस सूरत में मुनाफिकीन का जिक्र है जो ग़ज़वे तबूक में ना जाने वाले लोग थे और आखिर में इनकी सज़ा भी बयान की गई। तबूक के सफ़र में पीछे रहने वाले तीन किस्म के लोग थे। नंबर एक, मुनाफिकीन, जो बग़ैर किसी उज़र और बहाने के पीछे रह गए। हर दौर में याद रखिए, नेकियों से पीछे रहने वालों में ये तीन ही गिरोह होंगे। आपको मुझे अपने मुहासबे की फ़िक्र लग जानी चाहिए कि मैं किन लोगों में होंगी। क्या मैं बग़ैर उज़र और बहाने के नेकी के मौके से पीछे रह जाती हूँ या फिर मैं उस मौके को इस्तेमाल कर लेती हूँ? फिर इसी तरह से आप देखिए कि एक दूसरी किस्म के लोग हैं जो बग़ैर किसी उज़र की बुनियाद पर पीछे रह जाते हैं, और इसी तरह से एक तीसरी किस्म के जो लोग हैं जो बग़ैर उज़र के पीछे रहे लेकिन दिल से मोमिन थे। दिल में ईमान होता है ना तो पीछे रहना नुकसान नहीं देता। फिर आयत 104 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदों की तौबा कबूल करता हूँ, तो तौबा में पीछे नहीं हटना। किताब में से जहाँ से 11 नंबर पारा है वो खोल लीजिए और आपने अपने आप को कुरान की इन आयतों के साथ इस बुक के साथ लेना है, ठीक है? आप सबके सामने बुक है, आप बुक को देखेंगे। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, अदरवाइज ये कि आपके अपनी बुक पे आप निशान भी लगाएंगे और बाकी भी। 174 बुक के एतबार से, जिसमें हम पारा नंबर 11 को देखेंगे और मैं आपके लिए रीड करूँगी। आप अपने बुक के ऊपर हाईलाइट भी करेंगे, आप इसमें से साथ साथ लेकर चलेंगे। कोई बातें जो फुट नोट्स होते हैं ना, वो साथ साथ लिखिए, उससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला मुझे आपको इस पे गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, और जब बाद में इसको आप कुरान पाक से रिलेट करेंगे, इसके साथ साथ आयतों को लिखेंगे, तो फिर आपके लिए इंशाल्लाह ताला इस चीज़ में और भी बरकत होगी। चलिए, नखमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। पारा नंबर 11, तज़किया सीरीज़ में इस पारे को जिस मौजू की रोशनी में देखेंगे वो है तौबा। तौबा क्या होती है, तौबा किस बात से करनी है, तौबा की शराइत क्या हैं, और तौबा करने में क्या रुकावटें हैं। यानी आप अपने आप से ये सवाल कीजिए कि मैं अपने वो गुनाह जिनको काफ़ी अरसे से छोड़ना चाह रही हूँ, छोड़ क्यों नहीं पा रही, तो उन रुकावटों को इंशाल्लाह हम इस बारे में ढूंढेंगे। इस सूरत में आगे कुछ लोगों की तौबा का जिक्र आएगा। ये पारा सूरत तौबा की आयत 94 से शुरू होता है और इस सूरत में तौबा को मुख्तलिफ जावियों से देखेंगे, यानी या तज़िरून इलैकुम, ठीक है? तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि ये सूरत किस माहौल में नाजिल हुई। ग़ज़वे तबूक के बारे में बयान है कि कुछ लोग जिहाद में शरीक नहीं हुए और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर शरीक ना होने के बहाने बनाने लगे, वो नेकी से महरूम हो गए थे। आयत 94 से पता चलता है कि जब इंसान से नेकी का मौका छिन जाए तो फिर इसके उज़र बहाने बनाकर दूसरों की नज़रों में सच्चा बनने की बजाय آئندہ کسی نیکی کے موقع ملنے پر خوشی منانی چاہیے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ پچھلی زندگی میں اگر ہم دین کو اتنا وقت نہیں دے سکے، ہے ہم میں سے کوئی ایسا جس کو یہ گلٹ ہوتا ہے؟ سب کو ہوتا ہے۔ قرآن کی طرف آنے کے بعد جو اسٹوڈنٹس کے دلوں میں گلٹ ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے، اتنی دیر سے کیوں آئے۔ اور مجھے وہ بچی یاد آ جاتی ہے، کسی بھی جگہ تھی، آئی ڈونٹ نو، کہ یہ شاید میرے لیے 16-17 سال کی تھی، جب میں نے اس کے منہ سے یہ بات سنی کہ مجھے اتنی دیر سے کیوں پتہ چلا اس قرآن کا اور اس کا، تو میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ کو تو بہت ساروں سے بہت پہلے پتہ چل چکا ہے۔ لیکن حقیقت ہے کہ ہمارے اس کلچر میں بچیوں کو اسکولوں میں جانے لے جانے، ان کی کلاسز، کھانے پکانوں کے ترکیبیں سکھانے کی فکریں تو ہوتی ہیں، ہم میں سے کس کو پتہ ہے؟ آج بھی دیکھیے، میں نے میسج پہ پتہ کیا ہے، وہ بچی جو موراکو سے نکلی تھی ابھی تک وہ کریٹیکل میں ہے، ان کی سرجریز ہو رہی ہیں، 25 ایئرز اولڈ لڑکی۔ آپ مجھے بتائیے، ہمیں اپنے بچوں کا پتہ ہے کہ یہ جئیں گے؟ اگر ہم سے پہلے یہ چلے گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے جائیں، لیکن جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ اپنے بچوں کو اس سوچ کے ساتھ پالیے کہ یہ جینے کے ساتھ ساتھ جانے کی تیاریاں کرنے لگ جائیں، تو زندگی میں جب بھی کبھی نیکی کا موقع ملے تو پھر اس کو لے لیجئے اور نیت کیجئے کہ اے اللہ، اب چونکہ دیر سے آئے ہیں تو پھر ہم اب جلدی زیادہ کام کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ اچھا لگے گا۔ ہمیں نیت کرنی ہے کہ آئندہ آنے والی زندگی میں اپنا وقت بہترین طریقے سے اللہ کے راستے میں لگائیں گے، اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، اللہ کے راستے میں لگانا ہے، اور آپ دیکھیں گے جتنی نیت سچی ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا ہی کام کروائے گا۔ اور اس میں ہم اپنا جن باتوں پہ محاسبہ کریں گے، ذرا ان کو نوٹ کیجئے۔ نمبر 1، کیا میں نیکی سے پیچھے رہنے کے بعد صرف عذر کرتی ہوں، یا پھر آئندہ کسی نیکی کے موقع کی منتظر رہتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے طرز عمل کو دیکھ لے؟ پوچھئے، کل نہیں آ سکے آج آگے، آج ایک کام آدھے دن میں کیا کل پورے دن کا کریں گے، یہ آپ نے میں نے اپنے آپ سے چیک کرنا ہے۔ چلیے، پارا شروع کیا ہوتا ہے؟ یا تزیرون علیکم سے، آیت 94 میں اصل کہانی یہ ہے، جس کو یہ یاد رہا کہ میں نے اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے، ازارہ جا تم، یہاں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے نا، آپ نے میں نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ نبی کو دیکھ کر تو بندہ عذر بہانے کر لے، دکھا لے، ان کو بتا دے، اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی سوچ بندے سے نیک کام کرواتی ہے۔ آج اس وقت آپ یہاں نہ آتے، میں بھی نہ ہوتی، ہمارے پاس بہت سارے شغل ہیں، شہر بھڑا پر ہے، شاپنگ کیجئے، رشتہ داروں کو ملیے، کھانے کھائیے پیئے، لیکن کیا چیز ہے جو اس وقت آپ کو مجھے یہاں ٹکا کے بیٹھی ہوئی ہے؟ صبح سے ایسے کلاس کا انتظار کر رہی تھی میں، جیسے میں ہمیشہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کرتی ہوں، دل میں کوئی دوسری سوچ نہیں آئی، اور کئی چیزوں کے ارادے بھی بنے اگر تو کہا نہیں، کلاس سے پہلے وہ کام نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں کرنا۔ تو یاد رکھیے، پچھلی موقع چلے گئے اس کو چھوڑ دیجئے، اگلے موقعوں کو اویل کر لیجئے۔ دنیا میں اگر کسی نے ہمارا کام دیکھنا ہو تو جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، اگر ٹیچر نے ٹیسٹ نہ لینا ہو تو کوئی پڑھے گا؟ اسی طرح بس میں ٹکٹ لے کر بیٹھتے ہیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ ٹکٹ چیک کرنے والا آنے والا ہے۔ سوچئے، کیا ہمیں اس طرح یقین ہے؟ بالکل اسی طرح جس کو یہ یقین آ جائے کہ مجھے اس ذات کے سامنے پیش ہونا ہے جو میرے ڈھکے اور کھلے سب کی خبر رکھتا ہے، اسی کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ نوٹ کریں، تقویٰ کیا ہے؟ دہراتی ہوں، آپ لوگ دوبارہ سے سنیے اور لکھیے، جب یہ یقین آ جائے کہ مجھے اس ذات کے سامنے پیش ہونا ہے جو میرے ڈھکے اور کھلے سب کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچی حضرہ، آج دنیا میں لوگوں کو دیکھ کر حالت کیا ہو جاتی ہے؟ کسی چار لوگ کچھ چار لوگوں نے گھر آنا ہونا، ہم گھر سے جاتے ہیں، سنوارتے ہیں، ان کو ہمارا گندگی نہ دکھے، ان کو یہ نہ دکھے، یہ سا، اور ایسے ڈسپلے کرتے ہیں جیسے شاید اللہ کو دکھانا ہے، اور جانے تے وقت وہ پھر کوئی نہیں سرٹیفکیٹ دے کر جاتے، وہ کوئی خوش ہو کے نہیں جاتے آپ سے۔ لیکن جس ذات کو اپنی ساری زندگی دکھانی ہے، اس کے معاملے میں آپ کا میرا کیا معاملہ ہے؟ اس پہ سوچی، یعنی اس میں ساری بات ہو رہی ہے، یا تزیرون اذا رجعتم الیہم، تو اللہ کی طرف پلٹنے کا احساس۔ اس کے بعد آیت نمبر 100، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی میری زندگی کا قبلہ درست کرنے والی آیت، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے کس بات کو سامنے رکھا ہوا ہے کہ تم اپنی زندگی کو اگر اللہ کی نگاہوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ تم نیکیوں کی طرف بھاگ بھاگ کے آتے ہو، دوڑ کے آتے ہو یا سستیوں کے مارے آتے ہو۔ آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی جو آیت ہے اس میں آپ کو مجھے ایک سبق سکھا دیا، اور وہ کیا ہے کہ لوگ ساتھ رہنے والے بھی ایک گھر میں رہنے والوں میں قیامت کے دن بہت سارے مختلف فرق آ جائیں گے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے والے ہوں گے تو وہ تو اللہ کے حکم سے بھاگ بھوگ کے آگے جنت میں پہنچ جائیں گے اور سابقون الاولون میں پہنچ جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ بیچارے اپنی نیکیوں کو خود ہی ڈھونڈنے والے ہوں گے۔ یہ ہے وہ آیت جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والانصاری والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا وعد لہم جنات تجری تحتہا انہار۔ نوٹ کیجئے گا، پورے قرآن پاک میں واحد مقام ہے جس میں من نہیں آیا، اس لیے من تحتیہا کی بجائے تختہ۔ آیت کو دیکھیے پھر سمجھ آئے گی ورنہ نہیں آئے گی۔ کئی حافظوں کو اس آیت پہ غلطی لگ جاتی ہے، رما روی میں کیا پڑھ جاتے ہیں، دیکھیے گا آیت کو دیکھیے آپ، وعد لہم جنات تجری من تحتیہا الانہار، تو من نہیں ہے اس میں، تحتہا ہے الانہار۔ تو یہ آیت 100 کیا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین۔ اب اس آیت کو سامنے رکھ کر ذرا سنیے، آیت 100 میں نیکی کی بات ہوئی، نیکیوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں وہ عموماً سیدھے سادے اور بھولے بھالے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جانوروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے اور دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ نوٹ کریں، جیسے دیہاتوں میں رہنے والوں کے دل جانوروں میں رہنے کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں نا، اس طرح پتھروں کی چیزوں سے محبت کرنے والوں کے دل بھی پتھر ہو جاتے ہیں۔ کون کون سے پتھر ہیں آپ کے میرے ارد گرد؟ یہ ڈائمنڈ کیا ہے؟ پتھر نہیں ہے۔ یہ فرنیچر کیا ہے؟ پتھر جیسی سخت چیز نہیں ہے۔ مادہ پرستی، لکھیے، جو جتنا میٹیریلسٹک اپروچ میں رہے گا، جو زندگی میں جتنا زیادہ اپنے ارد گرد مادے کو اور مٹیریل کو جمع کرے گا، اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ آپ اور میں اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ میرا دل مادے کی اور سونے چاندی کی محبت میں پتھر تو نہیں ہو چکا؟ جبکہ شہروں میں رہنے والے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اگر گناہ میں بھی رہتے ہیں تو بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ان کو موقع ملے تو نیکیوں میں بھی بہت آگے بڑھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پر رکھا ہوتا ہے ان کا حساب ویسا ہی ہوگا۔ یہ نوٹ کیجئے، یہ آپ کے میرے کام کی بات ہے۔ دیکھیے، دعوت اور تبلیغ ایک چھڑی سے سب کو ہانکنے کا نام نہیں ہے۔ اگر میں اس وقت ایک مبلغہ ہوں آپ کے سامنے، ابھی تو اس وقت کلاس ہے نا، لیکن اگر آپ کو میں کسی جگہ درس دینے گئی ہوں اور وہاں بہت ہی زیادہ دین سے دور بہنے بھی ہوں کہ جن کا سارے دن کا شغل ہی کپڑے زیور کھانا پینا فن گلیمر شادی دعوتیں اور فلمیں گانے ہوں، تو مجھے ان سے بات اور طرح کرنی چاہیے۔ آپ کی لائنیں سیدھی کرا سکتی ہوں میں 10 منٹ لگا کے، ان کی نہیں کرا سکتی۔ آپ کو میں کہہ سکتی ہوں کہ سیل فون بند کیجئے اور ذرا ٹیک چھوڑ دیجئے، ان کو نہیں میں بتا سکتی۔ یہ بات ہے، اللہ نے ہر بندے سے حساب ویسے لینا جیسے وہ ہے۔ ایک عالم کے گھر پیدا ہوئی بچی، کیا بڑی بات ہے اگر بڑے ہو کے وہ کہتی ہم نے تو آج تک گانا سنا ہی نہیں۔ تو بھئی آپ کو کیا پتہ پھر گانے کیا ہوتے ہیں اور گانے چھوڑنے میں دل کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ ہم سے پوچھے جنہوں نے گانے سن کے چھوڑے، ان کو کتنا اللہ اجر دے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر بندے کی نیکیوں کو اپنے حالات سے مت چوز کیجئے۔ یہ بات دینداروں کے انداز میں سختی، کرختگی اور کہہ لیجئے کہ کرٹیسزم لے آتی ہے، تنقید کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ پھر اسی طرح ایک دیہات کا رہنے والا تھوڑا بھی نیکی کا کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا۔ میں یہاں آپ سب کو ساتھ شامل کر کے بات کروں گی ماسیوں کی۔ میں جب پاکستان آتی ہوں، اور اب تو کافی ماشاءاللہ رہنے کا موقع مل رہا ہے نا، تو میں اکثر ان ماسیوں کے بارے میں بہت سوچتی ہوں۔ اس وقت بھی آپ اور میں ادھر بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور اگر ہو سکتا ہے اس گھر میں کوئی ایسی ماسیاں ہوں کہ جو اس وقت اپنے کسی کام پہ ہو، تو وہ بیچاریاں کام کر رہی ہیں۔ یہ تو آپ لگ آ کے بیٹھ گئے نا۔ خدمت کرنے والے لوگ بیچارے جن کے کپڑوں میں پسینے کی بو، جس میں کچھ ان کو تو روٹی چاہیے، وہ آپ کے میرے طرح کی اسپیسیفکیٹڈ اور خوبصورت نیکیاں نہیں کر سکتے۔ ان غریبوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ سر پہ دوپٹہ لیا بھی ہوا کہ نہیں لیا ہوا۔ میں نہیں کہتی کہ اچھی بات ہے، नहीं समझे? एक कैट वॉक करती हुई औरत क्यूलॉट पहन कर फिरती है तो उसको हम कहते हैं बड़ी मशहूर है जी, बड़ी फैशनेबल है, आप देखें इसको कैसे नुमाइश कर रही है। तो एक मासी भी तो काम करते हुए शलवार टूंग लेती है, अब उसने भी अपना घुटने खोल दिए, इसने भी खोल दिए। आपका एक जज अंदर होके कहेगा दोनों जहन्नमी, लेकिन अल्लाह कह रहा है दोनों नहीं है, एक शो ऑफ के लिए, एक बतर है जो अभी बातें करके उठे हैं, और दूसरी बेचारी कहती है मेरे कपड़े गंदे हो गए तो मैं नमाज कैसे पढ़ूंगी। तो ये बात याद रखिएगा, अल्लाह थोड़ी नेमतें जिनको देता है ना उनसे थोड़ा हिसाब मांगेगा, और ये अक्सर जुमला मेरे मुंह से निकल जाता है कि असल हिसाब तो हमारा होना नेमतों वालों का। सुम्मा लतुस्सलुन्ना यौमइज़िन निन्नईम, अल्लाह ने इनकी जहालत की वजह से इनको किसी नेकी पे बख्श देना है इंशाल्लाह। मैं नहीं कहती ना जाहिल रहें, अपनी मासियों को नमाज रोज़े का पाबंद करें, झूठ सच का फ़र्क बताएं, 5 वक्त नमाज छोड़ दें, चूल्हा बंद करा दें, रोटी जलती जले जलने दीजिए, आपके मासी को बैठे नमाज पढ़ो, मैं तुम्हारे यहाँ से खाऊंगी नहीं अगर तुम ये नहीं करोगी। ड्राइवर बाबे उनके रोकी गाड़ियाँ, जाओ भी नमाज पढ़ के फिर आगे जाना, वो सारा दिन मट्टी के माधु बन के इधर से उधर भागते रहते हैं, पता नहीं जैसे खाना नहीं खाते वक्त पर नमाज भी नहीं पढ़ते होंगे। तो आपका मेरा हिसाब सख्त है, बेचारे गरीबों को तो अल्लाह छोड़ दे। क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा कि जन्नत की अंदर गरीब गुरबा 500 साल पहले पहुंच जाएंगे, हिसाब ही कोई नहीं, खाली हाथ बैगेज फ्री हैंड फ्री जाके चल पड़ेंगे। लेकिन अब अगला जुमला सुनिए, लेकिन वो लोग जो दुनिया की बुरी समझ रखें, दानश्वर किस्म के लोग जिनके जहन बहुत तेज़ चलते हैं, हर चीज़ में इसके फ़र्क को देखते हैं, ये असली है ये नकली है, ये रेप्लिका है ये असली है, ये सोना है ये चांदी, ये डायमंड नहीं, ये कितने कैरेट का है, ये तो जरकोन लगता है, उनके दिमाग बड़े चलते हैं, उनको पता लग जाता है डायमंड क्या है और झूठा नकली क्या है, हम जैसों को कोई नहीं पता चलता। अब अगर वो फिर भी नेकी नहीं करते तो इनकी पकड़ बड़ी सख्त होती है। ये बात है घर की कि तुम्हें हर चीज़ की पहचान थी, सोने और पीतल का फ़र्क भी पता था और डायमंड और जरकोन का भी फ़र्क तुम जानते थे, बड़े तुम सोफिस्टिकेटेड थे, तुम्हें कोई गिफ्ट देता था तुम्हें लग पता चल जाता था कि ये किस कंपनी का कितनी कीमत का दे दिया, तो तुम्हें नेकियों की पहचान नहीं हुई, उनकी बड़ी मार पड़ने वाली है, अल्लाह ताला हम सबको उससे बचा के रखे। ऐसे ही लोगों की कुछ बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में ये थी कि जब इनको अल्लाह की राह में खर्च करने की दावत दी जाती तो वो इसको जुर्माना और टैक्स समझते और ज़कात देते तो भी रोते धोते देते, और सदका खैरात करना पड़ता तो इनकी चीखें निकल जाती। आज भी हैं ऐसे लोग, हाय ज़कात देनी है इतनी ज़्यादा, रोते धोते, अच्छा नए सोने का रेट लगवाना है कि पुराने का, अच्छा नगों समेत वज़न करें कि नख कटवा के करें, सुनिए कभी ये बातें, ये लोग पूछते हैं जब ज़कात का हिसाब लगवाते हैं डोरियाँ कटेंगी कि नहीं कटेंगी, चीखें निकल जाती हैं। तो फिर क्या सीखा आपने मैंने कि खुशी से नेकी कीजिए, जिस नेकी की तौफीक मिल जाए उसको अपने लिए नेमत समझें, और जिस नेकी से फिर हट गए हैं उसको अपने लिए अजाब समझें। तो आयत 100 जिसमें हमने असाबिकून अव्वलून से बात देखी, इसमें क्या है, नेकी के दर्जों की बात है। अगर हम दुनियावी हिसाब से समझें तो एक क्लास में 100 लोग हैं, आप तसव्वुर में लाइए ज़रा, टेस्ट में हर एक के ग्रेड मुख्तलिफ होते हैं, बहुत सारे लोग 50% 60% या 70% नंबर हासिल करते हैं, और ये भी होता है कि एक ही ग्रेड में बहुत सारे लोग हों लेकिन पहली पोजीशन और दूसरी में चंद लोग हों, ऐसे ही होता था ना जब हम स्कूलों में जाते थे। बस कियामत के दिन फर्स्ट सेकंड ग्रेड वाले, दुनिया में क्या एक ने फर्स्ट आना है, या सेम नंबर हैं तो दो आ जाएंगे, दुनिया में बहुत लिमिटेड होता है ना, समझ के है ना, पास वाले बहुत हैं, फेलियर उससे कम, लेकिन पोजीशन होल्डर कम है। इस पे लेक्चर है, आप लोग सुन सकते हैं बाद में, ये जो दर्जे हैं ना, किसी ने सुन के मैसेज भेजा था कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये आयत कई दफ़ा पढ़ी लेकिन जो अंदाज़ इसमें था वो नहीं था। नेकी करने वाले बहुत सारे होते हैं, कुछ वो होते हैं जो नेकी के काम करने वाले को फ़ौरन ही भाग पड़ते हैं, यानी इधर ऐलान हुआ फ़ौरन, ये पहली किस्म के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो पहले से मुंतज़िर होते हैं, इस शिकारी की तरह जो अपने शिकार को देखकर झपट पड़ता है, इसी तरह जब इन लोगों को हिजरत की पुकार हुई तो उन्होंने फ़ौरन घर छोड़ दिए, और कुछ लोग वो थे जो कहने लगे अच्छा घर सेल करेंगे और दूसरे काम ख़त्म करने के बाद हिजरत करेंगे, ये थोड़ी ही देर बाद फिर चल पड़े, यानी थोड़ा सोचा फिर चल पड़े। आप अपने ऊपर लेकर सोचिए आप किन में हैं। फिर तीसरा गिरोह वो था जो देखा देखी शर्म में चल पड़ा, کیا پتہ چلا اب نہ گئے تو سب کو پتہ چلے گا، اوہو انہوں نے تو ابھی تک نہیں یہ کام کیا، ابھی تک انہوں نے نہیں یہ دیا لیا وہ. تو یہ ایک جنگ ہے، ایک میدان ہے، ایک محاذ ہے. ہر بندہ اپنے اعمال کی کوشش پر جا رہا ہے. اسی طرح ایک بندہ اپنے وقت سے پہلے جمعے کی نماز میں پہنچ جاتا ہے، اسے پورا ثواب لینا ہے. کس بات کا ثواب لینا ہے؟ پہلی صف میں بیٹھنا چاہتا ہے تاکہ بات کو اچھی طرح سنے اور اجر لے. اور ایک وہ ہے جو بہت آخر میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا. ہم سب اپنا محاسبہ کریں. جب نیکیوں کے مواقع آتے ہیں تو میں شروع سے ہی تیار ہوتی ہوں یا بعد میں؟ جب کوئی نیکی کا موقع آتا ہے تو میں فوراً عمل کرتی ہوں یا انتظار میں پڑی رہتی ہوں؟ اس صورت میں منافقین کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں نہ جانے والے لوگ تھے، اور آخرت میں ان کی سزا بھی بیان کی گئی ہے. اور کچھ لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے قصور کو قبول کر لیا تھا. تبوک کے سفر میں جو پیچھے رہ گئے تھے وہ تین قسم کے لوگ تھے. دوبارہ آپ کے میرے لیے اپنے محاسبے کے نقطے ہیں. ایک وہ جو بغیر عذر اور بہانے کے پیچھے رہ گئے، پوچھیے اپنے آپ سے، لیکن بعد میں اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹے بہانے بنا کر سچا بننے لگے. سوچئے آپ، میں اس میں تو نہیں، پہلے نیکی کرتے نہیں، پھر جب وہ بندہ نظر آئے نا جس کی شرم سے نیکی کرنی تھی، وہ کیا کریں، مجبوری بڑی ہے، حالات تنگ ہیں، مہمان بڑے ہیں، ماسی نہیں آئی تھی. یعنی بھائی آپ نہ بولیے، آپ کو کون پوچھتا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو ہی آپ کو دیکھیں گے چھٹ سے وہ بہانے بنانے شروع کر دیں گے. پھر اس کے بعد دوسرے کچھ لوگ ایسے تھے جو کسی عذر کی بنیاد پر پیچھے رہ گئے تھے، کوئی سواری نہ ہونے کی وجہ سے اور کوئی بیماری کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو معاف کر دیا. لیکن تیسری قسم کے وہ لوگ تھے جو بغیر عذر کے رکے رہے، لیکن دل سے مومن تھے، سستی کی وجہ سے رہ گئے. ایسے لوگوں نے اللہ کے نبی کے سامنے آ کر اقرار کر لیا. یہاں ایسے ہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. یوں لگتا ہے کہ آج کے مسلمانوں کی کہانی آپ کو بھی ہی لگ رہا ہے، جن کو آب زمزم بھی اچھا لگتا ہے اور گندی چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں، جو قرآن بھی سنتے ہیں اور شیطانی آوازیں بھی سنتے ہیں. اسی طرح کی عادتیں جو ملی جلی ہوتی ہیں، کل قیامت کے دن ان کا معاملہ مشکوک ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری مرضی ہے، دیکھوں گا کہ ان کا عمل تھا کیا تھا اور ان کا عذر کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی نیکیاں ضائع ہوتی جاتی ہیں. سوچئے بعض دفعہ آپ گھر صاف کرتے ہیں اور پیچھے سے ساتھ ہی کوئی گندا کرتا جائے تو کیا گھر صاف ہوگا؟ جب ہم کچھ نیکیاں کر لیتے ہیں، خاص طور پر رمضان میں روزے رکھ لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھی، یہ ہم نے کون سا روزہ رکھا؟ اسی طرح ہم روزے رکھ لیے رمضان میں اور 11 مہینے نافرمانی کرتے رہے، تو انسان کا گول کیا ہونا چاہیے؟ کہ مجھے اپنے اعمال نامے کو پاک رکھنا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا پسند کرتے ہیں. کیا ایسی سبزی پسند کرتے ہیں جو صاف بھی اور کچھ گندی بھی ہو؟ دال کو اور چاول کو پہلے صاف کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کنکر نکل جائیں. کیا فرق پڑتا ہے اگر نہ نکلے؟ اگر کسی کے منہ میں ایک آدھا کنکر آ جائے تو مزہ کھرکرا ہو جاتا ہے. اسی طرح اپنے گناہوں کے کنکر خود چن لیجئے. خود چنیں گے تو انشاءاللہ مزہ زیادہ آئے گا. اسی پہ توبہ کرنی ہے. تو اپنے لیے پھر عمل کی بات کیا سمجھی؟ کہ ہم نے اپنے گناہوں کے کنکر چننے ہیں اور اپنے آپ کو نیکیوں کی طرح رکھنا ہے. چاولوں کو صاف کرتے ہیں تو نامِ اعمال کو صاف کرنا ہے. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 104، اللہ توبہ قبول کرتا ہے بندوں کی، اس کا تذکرہ ہے. تو اس آیت میں ہمارے لیے عمل کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کا موقع ہاتھ سے نکل جائے تو اس پر ندامت محسوس ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ کوئی نیکی کریں، اور وہ نیکی کریں جو آپ کو مشکل لگتی ہو. سوچیے ذرا، آپ اپنے اوپر لیں، آپ کو کون سی نیکی مشکل لگتی ہے؟ مثلاً کچھ لوگوں کو روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے، جو رکھتے ہیں ان کو مشکل لگتا ہے تو پھر بھی رکھتے ہیں نا. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھیں. کسی کو نفل پڑھنے مشکل لگتے ہیں تو نفل پڑھیے. اگر مال سے محبت ہے تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس سے آپ کا بوجھ دور ہوگا. تو کیا پتہ چلا؟ اعلیٰ درجوں پہ جانے کے لیے بڑی مشکل نیکیاں کریں. یہ ہے سابقون الاولون تک پہنچنے کا درجہ. اس کے بعد آیت نمبر 107 شروع ہوتی ہے. اگلی چند آیات اس کا ایک خاص تناظر ہے. ایک مسجد قبا جو شہر سے تھوڑی دور تھی، یعنی سببس میں تھی کہہ لیجئے، جو دور کے لوگ ہوتے وہ وہاں نماز پڑھ لیتے، اور دوسری مسجد مدینہ میں مسجد نبوی کے نام پر تھی. اب یہ دو مسجدیں اس وقت کی ضرورت کو بالکل پورا کر رہی تھیں. اس وقت مدینہ بالکل چھوٹی سی بستی تھی, کسی تیسری مسجد کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن منافقین نے ایک بہانہ بنایا کہ بارش ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, کبھی سردی ہوتی ہے, ہمیں دور جانا مشکل لگتا ہے, پانچ وقت ہم جا نہیں سکتے, لہٰذا ہم ایک نئی مسجد بناتے ہیں اور وہ ہم یہاں بنا لیں گے. وہ مسجد نبوی کے قریب ہی تھی اور قبا سے کچھ بھی دور نہ تھی. پہلے تو اسے نوٹ کریں کہ جہاں پہلے نیکی کا کام ہو رہا ہو, کوشش کرنی چاہیے کہ انہی کے ساتھ مل کر کام کریں, نہ کہ آپ ایک اور نیکی کا دروازہ کھولیں. کمیونٹی بڑھتی ہے اور بعض دفعہ آگے جا کر بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ مسجد انہوں نے مرکز کے نام پر بنائی, لیکن اصل میں کوشش کچھ اور تھی. اس کام کو کرنے والا ایک شخص راہب تھا جو نصرانی ہو چکا تھا. ہوا کیا کہ انہوں نے اس مسجد کے نام پر ایک ایسی عمارت کھڑی کر دی جو دیکھنے میں تو مسجد تھی, لیکن اس کے مقاصد کیا تھے؟ چار مقاصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیے ہیں. اگر آپ عربی ٹیکس کے ساتھ کھول کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بظاہر مسجد نظر آنے والی چیز بھی مسجد نہیں ہوتی, بلکہ بعض مسجدیں مسجد درار بن جاتی ہیں. جب کسی کام کے کرنے کی نیت درست نہ ہو تو بظاہر وہ کام کتنی نیکی کا کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ ایسی مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد درار کہتے ہیں. والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا بین المؤمنین. آج آپ دیکھیں فرقہ واریت کو ہوا دینے والے لوگوں کے لیے یہ آیت ایک بڑا قابل غور نقطہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ مل کر کام کیا جائے. آج کوئی برداشت نہیں کرتا. مس آپ دیکھیں کہ میں آپ کو چھوٹی سی, بلکہ اگر ہم جوہر آباد کی مثال لے لیں جہاں بیٹھ کر یہ کلاس آپ لے رہے ہیں, یقین کیجئے کہ جب بھی نیکی کا کوئی موقع آئے تو کوشش کیا کرنی چاہیے؟ جتنے لوگ پہلے سے خیر والے ہیں, جن کے دلوں میں خیر اور تقوی, ان کو دعوت دیجئے, کیا یہ مل کے کام کرتے ہیں؟ ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ کمی تو ہوتی ہے, لیکن ہوتا کیا کہ اتنی ایک انگلی برابر کی جگہ نہیں لوگ اپنے اندر رکھتے کسی نئے نام کو جگہ دینے کے لیے. بلکہ شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے, یہ ہمارے خلاف ہیں, اب ہمارے اسٹوڈنٹ چلے جائیں گے, اب ہمارے ٹیچر چلے جائیں گے, تو وہ ہو جائے گا جس کا ڈر ہے آپ کو, اگر آپ کا دل بڑا نہیں ہوگا. ہمیشہ پہلے سے موجود لوگوں کو آفر دیجئے, آئیے مل کے کرتے ہیں, کچھ آپ کریں کچھ ہم کرتے ہیں, جو آپ کے پاس ہے آپ لے آئیے, جو آپ میرے پاس ہے میں لے آتی ہوں, لیکن اتنے بڑے دل کہاں ہوں. اب اس کو اس پوری دیکھیے 107 میں, پھر اس کے بعد آج 108 میں, اور 109 اور 110, یہ چار آیتیں جو ہے وہ جو سبق آپ کو مجھے پڑھاتی ہیں اس کو ذرا سے اس بک میں سے پڑھ کے دیکھ لیجئے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے. نمبر ایک, یعنی اس مسجد درار کے چار مقاصد ہیں. نمبر ایک, مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے تھے کہ مسلمان اس مسجد سے ہٹ جائیں اور اصل دین جو اس مسجد میں سیکھ رہے ہیں اس کی بجائے ہم اپنا من پسند دین دیں. یہ بھی نوٹ کیجئے. دیکھیے, ہمیں سب کو عقل ہے کہاں سے کیا ملتا ہے, کس گروسری اسٹور سے اچھی چیزیں ملتی ہیں, کہاں مہنگی ہیں کہاں سستی ہیں. لینے والوں کو بھی ذرا سی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ کہاں سے اچھا ملے گا. آپ کہتے ہیں چونکہ ہم یہ پہلے سے اسٹور سے لے رہے تھے تو یہی اچھا ہے, اچھا یہ نیا اچھا کھلا ہے تو یہی اچھا ہوگا. نہیں, عقل سے دیکھیے, ہر جگہ جا کر ایک دن دیکھ لیجئے, پھر آپ کا دل آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو مسلمانوں کو بانٹنا, ڈائیورٹ کرنا مقصد اگر ہوگا تو وہ لوگ کہیں گے دین کا کام ہے, لیکن وہ دین کا کام نہیں ہوتا. دوسرا مقصد کیا تھا؟ کفر کو رواج دینا اور اس کو تقویت دینا. اور تیسری وجہ کیا تھی؟ کہ مسلمانوں میں تفرقہ بازی پیدا کرنا اور مسلمانوں کو توڑنے لگنا کہ ہماری مسجد میں آؤ. اور ہوشیار ایسے تھے کہ جب مسجد بنائی تو اللہ کے نبی سے کہا کہ ایک دفعہ آ کر اس کا افتتاح کر دیں. اصل میں اسے قانونی حیثیت دینا چاہتے تھے کہ ایک دفعہ نبی کے ہاتھ سے یہ مرکز بن گیا تو سب سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں, پھر بعد میں ہم اور لوگوں کو بلائیں گے اور ہم بھی یہی کام تو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی تیاریوں میں مصروف تھے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب میں واپس آؤں گا تو پھر اس مسجد میں نماز پڑھوں گا, ابھی میرے پاس دوسرے کام ہیں. لیکن جب آپ واپس آئے تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کیں کہ میرے نبی وہ مسجد نہیں, وہ تو گھات ہے. آپ کہتے ہیں گھات کیا ہوتا ہے؟ جہاں جانور دوسرے جانور پہ جھپٹتا ہے, یا شکاری شکار لگا کر بیٹھا ہوتا ہے. یعنی اللہ دیکھیے ایسی جگہوں کو گھات کہہ رہے ہیں مسجد کی بجائے, جن کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں اس عمارت کا مقصد ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے. وہ اپنی خفیہ میٹنگ کرتے. اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہر عمارت جو دین کے نام پر بنے گی ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے والی عمارت ہو. بعض دفعہ ذاتی مقاصد ہوتے ہیں, یعنی بعض دفعہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک عمارت کھڑی کی جاتی ہے. اس لیے آج بھی مفسرین اور علماء کرام اس بات پر گواہ ہیں کہ جہاں بھی ایک مسجد بنی ہو وہ وہاں کی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہو تو وہاں دوسری مسجد بنانے کی ضرورت نہیں. اسلام میں مسجد کوئی ذاتی ادارہ نہیں. مسجد ہمیشہ حکومت کے زیر اثر ہوتی ہے, حکومت جو کہ دین پر ہوتی ہے, اس لیے ساری مسجدیں اس کے ماتحت ہونی چاہیے. اس کی ایک جھلک آج بھی سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک میں ہے جہاں کوئی بھی دین کے نام پر ادارہ یا مسجد نہیں بنا سکتا. تو کیا پتہ چلا کہ دین کا کام بھی وہاں کیجئے جہاں ضرورت ہے. چلے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس ضرورت ہے یا ضرورت تھی, اس کلاس کی ضرورت تھی جس میں آپ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آپ کے میرے لیے یہ چیزیں جو اس وقت آپ کو مجھے اس جگہ سے مل رہی ہیں پہلے سے پرووائڈڈ تھیں؟ نہیں تھی نا, تو پھر اس کی ضرورت تھی. کرنا کیا اس کام کو؟ اس کا کام یہ ہے کہ آپ اور میں اس کی قدر کریں, دوسروں کو بھی بتائے کہ آپ آ کر دیکھ لیجئے, آپ کا دل گواہی دے گا. اور اس کے بعد آگے دیکھیے آیت 111, خوبصورت ترین آیت, ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة, بے شک اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال, بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. کرنا کیا ہوگا؟ وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں, پھر مارتے ہیں یا مر جاتے ہیں. وعدہ ہے اللہ کے ذمہ سچا تورات اور انجیل اور قرآن میں, اور کون زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والا ہے اللہ کی نسبت. بس خوشخبری مناؤ اپنی اس چیز کے بدلے, وہ تجارت جو تم نے اللہ سے کی, یہ ہے بڑی کامیابی. آئیے ذرا اب اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں. سورۃ توبہ کی آیت 111 بہت خوبصورت ترین آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ایک سودا کرتے ہیں. ایمان والوں کی سودے بازی اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. یہاں ایک معاہدے کی بات ہے. ہم دنیا میں آنے سے پہلے اپنے مال اور اپنی جان نے اللہ کے پاس بیچ آئے, اب کیا کام کرنا ہے؟ اس مال کو اور جان کو اللہ کے راستے میں لگا کے اس کو واپس کر کے بدلے میں جنت خریدنی ہے. سب جانتے ہیں کہ آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے, وہاں سے جو نکالا گیا اب اس کے اندر دوبارہ جانے کی قیمت کیا ہے؟ جان اور مال. ہر جگہ جانے کا کوئی ٹکٹ ہوتا ہے نا, کوئی داخلہ ٹکٹ ہوتا ہے, کوئی سفر کا ٹکٹ ہوتا ہے. تو جنت میں جانے کی قیمت میری جان اور میرا مال ہے, کیونکہ جان اور مال انسان کو بہت پیارے ہوتے ہیں. ہم یہی چیزیں سنبھال کر رکھتے ہیں. جان کو اللہ کے راستے میں بیچنے سے مراد کیا ہے؟ خریدنا چاہتا ہے اللہ آپ سے؟ نہیں, مراد کہ اس جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق چلاؤ, جو احکامات اس نے دے دیے اس کو جسم پر لاگو کرتے ہوئے شرمندہ نہ ہو جاؤ, جو ضابطے اور طریقے اس نے دے دیے اس پہ کاربند ہو جاؤ. اور مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کی بات کیا ہے؟ کہ اپنی ضرورت کا لے لو. ہائی لائٹ کریں اس کو ذرا, اپنی ضرورت کا لے لو, باقی اللہ کا سمجھو. ہم کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے اس کو ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کریں تاکہ اس پہ آپ کی نظریں جب جمیں تو آپ کی نظریں ہٹیں نہ اس سے, کہ اپنی ضرورت کا لے لو باقی اللہ کو دے دو. کیسے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اللہ کو دے کر باقی کہتے ہیں ضرورتیں ہی نہیں پوری ہوتی. ہمارے تو اپنے ہی کام نہیں پورے ہوتے, آج تک تو پوری پڑی نہیں. لاکھ پتی سے کروڑ پتی ہو گئے, اب ارب پتی ہونے کو آ گئے, ابھی تک ہماری ضرورتیں نہیں پوری ہوتی. اور اللہ کے دین کے ادارے, اللہ کے کام, اللہ کے راستے, وہ ہمارے منتظر رہتے ہیں کہ کہاں جا کر ہم اپنی مرضیاں چھوڑیں. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے راستے میں کیا؟ سب. اور اپنے لیے کیا؟ ضرورت. بالکل اپس اینڈ ڈاؤن ہو جائے گی. وہ کہہ لیجئے کہ 97.5% اللہ کے لیے, 2.5 میرے اور میرے گھر والوں کے لیے کافی ہے. آج یہ سوچ رکھیے, کل آپ کا پاکستان دنیا کی سپر پاور بن جائے گا, پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں, بغیر ایگزیجریشن کے. اللہ ہمارے قبلے درست کر دے. جتنی تمہاری ضرورتیں ہیں اتنا لے لو, اور باقی جو اللہ کے راستے کی ضرورتیں اس میں لگا دو. اپنی ضرورت سے زیادہ اللہ کے دین کی ضرورت کو پورا کریں. مثال کے طور پر آپ کے اس گاڑی تھی, آپ اسے بیچ چکے, تو اس پر آپ کا کیا اختیار ہے؟ آپ اس کو فون کر سکتے ہیں کہ کل میں نے دیکھا تم نے گاڑی ٹھیک طریقے سے نہیں رکھی. تو کیا وہ جو چیز بک جاتی ہے اس پر آپ کا حق رہتا؟ آپ کا حق اب اس پہ کوئی بھی نہیں رہ گیا. تو ہمارے بکے ہوئے جسموں پر ہمارا کتنا کو حق ہے؟ तो आप और मैं अपने जिस्म को अपनी मर्जी से नहीं दिखा सकते। आज जो होमोसेक्सुअल्स हैं ये स्लोगन पूरी दुनिया में चलाते हैं, कहते हैं मेरा जिस्म है, मैं जो मर्ज़ी करूँ, औरत के से ख्वाहिश पूरी करूँ, मर्ज़ से करूँ, जो मर्ज़ी करूँ, तुम क्यों होते हो? तो अल्लाह कहता है इनल्लाह अश्तरा, मैंने ख़रीदा हुआ, तुम्हारा तो है ही नहीं है। तो मुहासबे के नुक्ते नोट कीजिएगा, क्या मेरा माल अल्लाह के हाथ में बिक चुका? क्या मैं अपने माल को बिका हुआ माल समझती हूँ? क्या मैं अपनी जान को अपनी जान समझती हूँ या अल्लाह की चीज़ समझती हूँ? क्या मैं अल्लाह से किए हुए सौदे पे खुशियाँ मनाती हूँ? क्या मैं अपने जिस्म को अल्लाह के रास्ते में खपाती हूँ? अल्लाह ताला बीमारी दे तो परेशान तो नहीं हो जाती? सोचिए ज़रा, ज़रा सी बात पे हाय बाय, हाय मैं क्यों बीमार हो गई? क्या मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करती हूँ? क्या मुझे दीन की ज़रूरियात अपनी ज़ाती ज़रूरियात से बड़ी लगती हैं? क्या दीन की तरक्की मुझे अपनी ज़ाती तरक्की से ज़्यादा बड़ी लगती है? और इसी तरह आयत 114 आ गया, उसमें खूब हम मुहासबे के नुक्ते, क्या हम में वो खूबियाँ हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम में थी, कि वो दर्दमंद थे, खुदा तर्स थे, नरम दिल थे, तो क्या मेरे अंदर ये सिफात मौजूद हैं? देखिए ना कि आप नोट करें ज़रा इसको, शायद ही आज तक कभी किया हो। ये आयत तो बहुत दफ़ा दरसों में जाती है ना, इन्नल्लाह अश्तरा और तायबोना, लेकिन ये बहुत कम लोग देखते हैं कि इसके फ़ौरन बाद हज़रत इब्राहीम का ज़िक्र होता है। इब्राहीम बिके हुए शख्स थे, ये वो शख्स था कि जिसने अपना जिस्म, अपना माल, अपनी इज्जत सब अल्लाह के आगे बेच दी। इसको जहन में रखते हुए अगली बातें सुनिएगा, क्या हम में वो खूबियाँ हैं जो इब्राहिम में थी, दर्दमंद, खुदा तर्स, नरम दिल, क्या मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं? क्या लोगों की बेदीनी पर मेरा दिल कुड़ता है? और इसके बाद फिर आयत 115 में अल्लाह का एक बड़ा खूबसूरत असूल समझ आता है कि अल्लाह की पकड़ कभी ऐसे ही नहीं आ जाती कि लोगों को पता ही ना और वो आ जाए। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया था कि वो लोग जो नबी के आने से पहले चले गए या जो बहरे गूंगे हैं, देहातों में हैं, आज भी ऐसे लोग होंगे, अगरचे मीडिया बहुत आम हो गया, लेकिन जंगलों में बसने वाले कुछ लोग, गारों में रहने वाले, इन तक दीन का पैगाम नहीं जाता, तो कल क़्यामत के दिन इनके साथ क्या मामला होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़्यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे तमाम लोगों को बुलाएगा जिन तक किसी वजह से भी हक का पैगाम नहीं पहुंचा, और इनसे कहेगा कि ये सामने दोजख है, तुम इसमें छलांग लगा दो। कुछ कहेंगे कि अच्छा, अल्लाह ने कहा लगा देते हैं, छलांग लगा देंगे। कुछ अकड़ जाएंगे और कहेंगे हम क्यों जाएँ, हमारा कसूर क्या है? अगर नबी भेजता तो हमें भी दीन सिखाने वाला आता। अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेगा कि बस जो पहले दोजख में जाने के लिए तैयार हो गए थे, इनको जन्नत में भेज दो, क्योंकि इन तक अगर ज़िंदगी में पैगाम आ जाता तो इन्होंने मान लेना था, और जब भी तक हमसे बहस कर रहे हैं, उन्होंने अपने दौर के उलमा और दीनदारों से भी बहस करनी थी। इनको पकड़ कर आँख में डाल दिया जाए। अल्लाह ताला कभी किसी को ऐसे नहीं पकड़ता। आइए हम सब अपना मुहासबा करते हैं कि जब साफ साफ बात समझ आ जाती है तो क्या इसके बाद अमल करती हूँ या नहीं? मालूम होने के बाद भी अमल ना करेंगे तो अल्लाह की पकड़ है, और मालूम ना करने की कोशिश करेंगे तो इंसान गुमराहों में हो जाता है और अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार हो जाता है। बचने का एक ही रास्ता है, पहले समझ जाएं और फिर मान जाएं। यहाँ से ये बात भी पता चलती है कि किसी को कोई काम दें तो इनको साफ हिदायत दें कि करना क्या है और क्या नहीं। बहुत सारे ताल्लुकात के बिगाड़ की वजह ये होती है कि इसको समझ में नहीं आती कि करना क्या है। बच्चों से अगर आप कोई उम्मीद करते हैं तो इनको साफ बताएं कि बेटा, हमारी आपसे ये तवक्कात है। अच्छा, इसमें भी हम लोग बहुत पीछे हैं, दिल में रखते कुछ और हैं और ऊपर से कहते हैं देख लें, जो आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको फ़ोर्स नहीं करती, बेटा आपकी अपनी ज़िंदगी है। हालांकि दिल में कुछ और होता है, तो इसको काटिए। आप माँ बाप होने के नाते कब खुश रहेंगे? अपने बच्चों को एक दिन बिठा कर साफ बता दें, बेटा हम ये चाहते हैं, आप हमारे साथ रहो, हमारे साथ खाना खाओ, या चले जाओ, या बैठो, या दूर। जो दिल में अगर वो नहीं बताएंगे, मेरी मुनाफ़त, और मैं माजरत के साथ कहती हूँ, अपने मुल्कों में मुझे ये बहुत दिखती है, मुंह पे कुछ, दिल में कुछ। आए हैं, प्यास लगी है, पानी हाँ दे दीजिए, भूख, हाँ खान, भूख तो लगी हुई, ले आइए, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं भूख नहीं, तकल्लुफ़ नहीं, और दिल से सोच के आए होते हैं कि चार किस्म की चीज़ें चाय में आएंगी खाने के साथ। ये गलत है। अपने बच्चों को बताइए मुझे आपसे ये उम्मीदें हैं, शोहर से बीवी और बीवी शोहर से बताए। ताल्लुकात की ख़राबी की सबसे बड़ी वजह मिजाज से लाइल्मी होती है। इसके बाद आयत 117 और 118 जो वो आयतें हैं जिसकी वजह से इस सूरत को शायद सूरत तौबा कहते हैं।